وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے دوستو، ہمارے سروں پر بال موجود ہیں، ہم میں سے کوئی اپنے بال خود کاٹتا ہے؟ اپنے بالوں کی اصلاح اور اپنے بالوں کی درستگی اور اس کی کاٹ چھانٹ کیا کوئی آپ میں سے یہاں مجھ کو یہ بتائے کہ میں اپنے بال خود کاٹتا ہوں؟ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ حجام کے حوالے، نائی کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے سر کے بالوں کو اس کی سیٹنگ اور فٹنگ ایسی بنا دو کہ شاہ رخ خان کا اسٹائل بن جائے، میرا ہیئر اسٹائل اور میری بالوں کی ادا وہ قابل ریفرنڈم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر حسین جو ہے وہ ڈم ڈم نہ بجائے، ذرا میرے بالوں کی ایسی سیٹنگ اور فٹنگ کر دو کہ میں بھی کچھ. تو ہم اپنے بالوں کو اس کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے اور کاٹ چھانٹ کے لیے اپنے سر کو حجام کے حوالے کرتے ہیں. تو میرے دوستو، جب ہمارے بال کا یہ عالم ہے کہ بغیر حجام کے یعنی دوسرے آدمی کے ہمارے بال درست نہیں ہو سکتے، اور ہم حجام کو کہتے ہیں ذرا ہمارے بال کی سیٹنگ کر دو، تو میرے پیارے دوستو، جب صرف بالوں کا یہ حال ہے، جس طرح بالوں کے معاملے میں ہم اپنے بال کو نائی کے حوالے کرتے ہیں، اسی طرح سے ذرا اپنے دل کو بھی کسی اللہ والے کے حوالے کریں اور بالوں کو اس حجام کے حوالے کریں جو بالوں کی سنت سے باخبر ہو، کیونکہ بالوں کی تین سنتیں ہیں. موسم تین طریقے کا ہوتا ہے: سردی، گرمی یا درمیانہ. چوتھا تو موسم نہیں ہوتا نا جی، سردی، گرمی یا درمیانہ. جب سردی ہے تو بڑے بڑے بال رکھ لو، لیکن کان کی لو تک اس سنت کو ادا کر لو، کیونکہ سردی زیادہ ہے، بال جو ہے وہ سر کو ٹھنڈ لگنے سے بچا لیتے ہیں، جس نے نزلہ زکام نہیں ہوتا، لیکن کان کی لو تک ہے یہ سنت. کان کی لو اس کو کہتے ہیں، ہاں، کان کی لو تک بال رکھنا ایک سنت ہو گئی. لیکن یہ کب ہے؟ جب نہایت سردی ہو، اور ہمارے کراچی میں ایسی سردی نہیں ہوتی ہے. اور کان سی کی لو سے آگے بڑھانا بالوں کو یہ خلاف سنت ہے. ایک ہو گئی نا سنت. نمبر دو، شدید گرمی، ادھر بیٹھو. نمبر دو سنت کیا ہے؟ شدید گرمی، یا نہیں، درمیانہ موسم، نہ سردی نہ گرمی، گرمی بھی ہے سردی بھی ہے، درمیانہ موسم. جیسے آج کل ہمارے کراچی میں بھی ہے کچھ درمیانہ سا موسم ہے، تو بال رکھ لو، لیکن کیسے رکھو؟ ہر طرف سے برابر، آگے سے بنا لیا چھجا، بلکہ دیگچی رکھی سر پر، پیالہ، اور حجام سے کہا چاروں طرف سے استورا چلا دو یا مشین چلا دو ٹوپی اشتے ہاں نشتا ٹوپی نشتا اچھا تو حجام کو کیا کہتے کہ پیالہ رکھ کر سائڈوں سے بال کو کاٹ دو. اس کا کیا نام رکھا؟ اس کا نام رکھا برگر کٹ. برگر کٹ دو سنت ہوئی. دو دوسرا طریقہ یہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے فرینچ کٹ, کوئی کہتا ہے لندن کٹ, کوئی سلمان خان ہیئر اسٹائل مانگتا ہے کہ ذرا ایسا بنا دو, ذرا ہیرو بن جاؤ ہیرو. جیسے سگریٹ پینے والے نا وہ اشتہارات کو دیکھتے ہیں ٹی وی پر, اور جو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ سگریٹ پی رہے ہیں گولڈ فلیک, اور بغل میں ایک لونڈیا دوائی بھی ہے, یہ اشتہار میں ہے نا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سگریٹ کی ڈبیا کے ساتھ وہ لونڈیا بھی ملے گی, اور سگریٹ پینے والا بھی اسٹائل کیسا دکھاتا ہے کہ دھواں پیتا ادھر سے, دھواں ادھر سے نکالتا ہے. پھر یہ اسٹائل ہے کیا؟ ہیرو کا اسٹائل ہے, ہیرو کا. اسٹائل اگر نہ آئے تو آپ چاہے کہ ہوٹل پہ جا کر دیکھیں جہاں پر بہت سارے ہیرو اکٹھے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اور بازے لوگ ہیں جو منہ سے سگریٹ پیتے ہیں ناک سے دھواں نکالتے ہیں, اور بازے ایسے ہوتے ہیں جن کا دھواں نہ منہ سے نکلتا ہے نہ ناک سے نکلتا ہے. اب کہیں سے تو نکلے گا نا. اب اس مسئلے کو حل کرنا آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہر بات بتانا نہیں ہے. اب وہ جو دھواں, تو وہ جو سگریٹ پینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے ہیرو ہوں ہیرو. ذرا ہیرو دیکھنے ہو تو پل کے نیچے بھی جا کر دیکھے, جن کا نام ہی ہیروئن ہیروئن چی, ذرا ان کو بھی دیکھے, ہیرو کو تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھے کہ سگریٹ پی کر اپنے کو با کمال اور ہیرو سمجھتا ہے. ایسے ہی میرے دوستو, بال رکھ کر اپنے کو با کمال اور ہیرو سمجھتا ہے. ایک بات میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں, آہ عجیب بات ہے, فرماتے ہیں کہ بھائی طالب علم ہو اور طالب مولا ہو اور بالوں سے محبت کرتا ہے. یہ خیال استو ماہ استو چن, ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں, ہم خدا خواہی اور ہم دنیا دوں. ارے تم اللہ کو بھی چاہتے ہو, پاک مولا کو, اس ناپاک دنیا کے چکر میں گھومتے ہو. یہ خیال استو ماہ استو چن, یہ تمہارا خیال ہے, یہ ناممکن ہے اور یہ پاگلپن ہے. پاکی اور ناپاکی کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ خوشبو اور بدبو کیسے جمع ہو سکتے ہیں بھائی؟ خوشبو اور بدبو کا کوئی امتزاج ہے؟ دن اور رات جمع ہو سکتی ہے؟ تو جو شخص بالوں سے عشق و محبت کرتا ہو وہ مولا سے عشق و محبت کیسے کرے گا؟ بالوں کا عشق مولا کا عشق کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں تو اپنی تمناؤں کا خون کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے. اس لیے ایک شاعر بزرگ فرماتے ہیں, وہ باندھ لے پہلے سر سے کفن, وہ باندھ لے پہلے سر سے کفن پھر رکھے رہے الفت میں قدم. وہ باندھ لے پہلے سر سے کفن پھر رکھے رہے الفت میں قدم, ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جگر وہ تیر چلائے جاتے ہیں. دل پارا پارا ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, شرح شرح ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کے اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی تجلی گاہ بناتا ہے. اب وہ یہ چاہے کہ میں بالوں سے بھی محبت کروں اور لڑکوں کے چکر میں بھی گھوموں, لڑکوں کو دودھ پتی چائے بھی پلاؤں اور ان کو پان بھی کھلاؤں اور ان کے موبائل میں بیلنس بھی ڈالوں اور لڑکیوں کے چکر میں بھی گھوموں, ان کو نہر والے پل پہ بلا کر تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آ یہ ناپاکی اور اللہ پاک کیسے جمع ہو سکتے ہیں بھائی؟ اب وہ بالوں کی محبت میں گرفتار ہے، یہ مولا کو پانے چلا ہے، مولا کے عاشق. اب ہر وقت دیکھو تیل کنگھی میں لگے ہو، مولا کا عاشق تیل کنگھی کرے گا؟ اس کو اس چیز کی فکر ہے؟ اس لیے بالوں کی دوسری سنت، پہلی سنت کیا ہے کہ بال کو رکھے کان کی لو تک. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اس زمانے میں سنت پر عمل مت کرو، دوسری سنت موجود ہے بالوں کی، اس پر عمل کرو. کیونکہ بڑے بڑے بال رکھتا ہے پھر اس کو بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی لڑکی دیکھے، مجھے بھی کہے کہ قاری صاحب آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، یو آر سو ہینڈسم، ہاؤ ہینڈسم یو آر لکنگ، کتنے اسمارٹ اور کتنے خوبصورت، فلمی اداکار سے کم نہیں ہیں آپ، آپ کی اداکاری ایسی ہے، آپ تو ایسی کام دکھا رہے ہیں، ایسی ادائیں دکھا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہم لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کہ لڑکیاں بال چھوٹے کرتی ہیں، مرد بال بڑے بڑے رکھ رہے ہیں کندھے کندھے تک. لڑکیاں بھی آج کل پینٹ شرٹ پہنتی ہیں. ایسے ہی ایک عاشق تھا، وہ لڑکیوں کا عاشق تھا، تو اس نے دیکھا ایک لڑکی جا رہی ہے اپنی کمر کو ہلاتی ہوئی اور کمر کے نیچے والی چیز کو مٹکاتی ہوئی. کمر ہے ایک، کمر کے نیچے بھی کوئی چیز ہے، یعنی مٹکے کو مٹکاتی ہوئی جا رہی ہے، مٹکے کو مٹکاتی ہوئی، کھلے ہوئے بال. اب وہ اس نے دیکھا اس کی چال کو، اس کی ادا کو، پاگل ہو گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلا. وہ بس اسٹاپ پر جا کر وہ سراپائے حسن، پے کرے حسن اور پے کرے ادا، وہ بس اسٹاپ پر رکا تو یہ بھی جا کر گیا کہ چلو بس اسٹاپ پر کوئی نہیں ہے، ذرا میں اس سے اس کا موبائل نمبر مانگ لوں اور اس سے ذرا پوچھ لوں، آئس کریم کھاؤ گی، سیر کو جاؤ گی، ذرا میں بھی اس کی کچھ خبر لوں. تب اس نے اچانک اس نے مڑ کر دیکھا، وہ جو پے کرے ادائے نسوانیت، پے کرے ادائے نسوانیت، نسواریت نہ سمجھنا، نسوانی ادا یعنی عورتوں کی ادا کو جو دکھا رہی تھی. تو اس نے مڑ کر دیکھا، تو جب اس نے مڑا تو دیکھا اس کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھی. ایسا تماشا ہوتا جی. جیسے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہمارے شیخ کے دوست تھے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مدینہ شریف میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے لکھا کہ ایک شادی کے اندر دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہا صاحب وہ دیکھیے وہ لڑکی کو کیسی کود پھاند کر رہی ہے، کیسی بے ہنگم بدتمیزی والی لڑکی. تو اس نے کہا ناراض ہو کر، شٹ اپ، خاموش بدتمیز، تمہاری نگاہیں کمزور معلوم ہوتی ہیں، وہ لڑکی نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے، لڑکی نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا معاف کرنا، معاف کرنا بھائی صاحب، میں مجھ سے سمجھنے میں کوتاہی ہوئی. کہا خاموش، تم جاؤ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، میں بھائی صاحب نہیں ہوں، میں بہن صاحبہ ہوں. تو یہ عالم ہے آج کل، دیکھو کہ کوئی بھائی صاحب تجلا رہے پتا چل رہا ہو تو بہن صاحبہ نکلتی ہیں. بہن صاحبہ پر ایک بات یاد آئی، ایک اندھا تھا، تو اب وہ جا رہا تھا تو کسی بھینس سے اس کی ٹکر ہو گئی. تو اندھے نے کر بازار میں تھا، بھینس سے ٹکر ہو گئی. تو اس نے کہا معاف کرنا بہن. لوگوں نے کہا رہے بیوقوف، یہ بہن نہیں بھینس ہے. اب بڑا غصہ ہے، شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھینس سے ٹکرایا اور اس کو کہہ دیا بہن. آگے گیا تو اندھے کے پاس تو ٹکر مارنے کا لائسنس ہوتا ہے، اس لائسنس، وہ ایک ڈنڈی ہوتی ہے سفید رنگ کی، اکثر نابیناؤں کے پاس ہوتی ہے نا. تو اس نابینا کے پاس لکڑی تھی، تو سمجھ گئے سب بھائی کیا ہے یہ. اب آگے بازار میں تھا تو ایک موٹی عورت جا رہی تھی، उसके पास वो टक्कर मारने का लाइसेंस है, उसने उसको टक्कर मार दी। अब वो नाराज हो गया, कहते कैसे जाहिल है लोग अपनी भैंसों को खुला छोड़ देते। मेरे दोस्तों, बालों की जो सुन्नत है वो सुन्नत ये है कि कान की लौ तक रखे। लेकिन इस जमाने में हजरत ने फरमाया जब दूसरी सुन्नत बालों की मौजूद है इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर वक्त तेल कंघी में लगा हुआ है। अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में चला है और बालों से मोहब्बत करता है। अब लोग कहते हैं सुन्नत है पट्टे बाल रखना, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात पढ़िए आप। आप अपने सर को इतना मुंडवाते थे कि आप बालों के दुश्मन कहलाते थे, इतना सर मुंडा के रखते थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वह अली और अली उसके दरवाजे हैं, बाबू उस बाबू हा उस मदीना इल्म के दरवाजा अली हैं। यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से उस मदीना शरीफ का यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम नबूवत का पता चलेगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देखा और साथ साथ रहे, जिनको हैदर यानी शेर का लकब दिया गया, बहादुर का, शुजात और बहादुरी थी, और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आशिक थे। बताइए हजरत अली से बढ़कर हम आशिक हैं? हम दावा कर सकते, लेकिन आप पट्टे बाल नहीं रखते थे, आप सर मुंडा के रखते थे। हम हजरत अली से बढ़कर आशिक हैं? आप सर मुंडा के रखते थे। और तीसरी सुन्नत ये सर मुंडाना, दूसरी सुन्नत क्या है कि बालों को बराबर रखे, अगर काटे दो इंच इधर से, दो इंच इधर से, दो इंच इधर से, दो इंच इधर से, ऐसा नहीं यहां से तो छज्जा बना लिया कि मस्जिद में आए तो फिर कैसे करते, ऐसे करके ऐसे बालों को पहनते, छुपा लिया, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो ऐसे किया, बस सारे बाल का स्टाइल यूं आ गया। और या मस्जिद बाल टोपी ओढ़ी भी, पहली बात तो टोपी नहीं पहनते, टोपी का पहनना ये सुन्नत तरीका है और ये अल्लाह का तरीका है, सहाबा का तरीका है, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। टोपी को तर्क करना ये अच्छी बात नहीं है। बगैर सुन्नत के नमाज, खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ने वाला कैसे अल्लाह वाला बन सकता है? जैसे टोपी पहने, और सफेद रंग की टोपी अफजल है, और लाल रंग की टोपी पहनना तो बिल्कुल औरतों वाला रंग है, ये लाल रंग, तो टोपी पहने सफेद रंग की और फिर उस टोपी को पहने, उसका भी तरीका आप क्या करते हैं, ऐसे पहन लेते हैं, सारे बाल आगे से नजर आ रहे हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और रुमाल पहनने से टोपी की सुन्नत अदा नहीं होती है, रुमाल ओढ़ने से टोपी की सुन्नत अदा नहीं होती है। हाँ, अगर रुमाल के नीचे टोपी पहन ले और रुमाल को बांध ले तो पगड़ी बन गई, अमामा बन गया, माशाल्लाह एक अमामे की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। लेकिन अमामे कपड़े के नीचे टोपी रखे तो टोपी जब पहने, अच्छा बाद लोग टोपी पहनते हैं, उनकी टोपी में दरवाजा बना होता है जिसका नाम, किसी ने सिंधी टोपी रखा, किसी ने बलोची टोपी रखा, और किसी ने कहा ये पख्तून टोपी है। और दरवाजा इसलिए बनाया कि हजरत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह चूंकि सिंध से आए थे, तो इसलिए वो दरवाजा बना दिया। तो मेरे दोस्तों, टोपी की सुन्नत तरीका ये है कि माथा खुला हो और बाल छुप जाए, ऐसे टोपी पहने, क्योंकि बाजे लोग टोपी को नीचे करके पहनते हैं, ऐसे पूरी माथा छुपा देते हैं, तो माथा छुपाने से वो क्या लगते हैं, यतीम खाने के सेक्रेटरी, बल्कि जनरल सेक्रेटरी। क्या करके दिखाओ ना, खड़े हो देखो कैसे लगता है। और नीचे करो ना, अब शक्ल दिखाओ। हाँ भाई, यतीम खाने का जनरल सेक्रेटरी लग रहा, नहीं लग रहा? ये देखो, बैठो, शाबाश। अरे खड़े हो, वो भी तो उनको भी तो दिखाओ ना, उन्होंने तो देखा ही नहीं, इनको भी चाचा को भी दिखाओ। देखो यतीम खाने का जनरल सेक्रेटरी लग रहा है, अब निकालो चंदा। देखो कैसा लग रहा है, अब खड़े हो दोबारा दिखाओ ना, सही टोपी पहनो, इधर आओ, अब सही टोपी पहन के दिखाओ ताकि दोनों पता चले कि देखो सही टोपी पहनने में कैसा लगता है। और माता खोलो, शाबाश, अब देखिए सूरत बदल गई ना, कैसी नूरानियत आ गई, सुन्नत पर अमल करके कैसी नूरानियत आ गई, माशाल्लाह। अब आप तशरीफ रखिए, देखो सैंपल दिखा दिया ना, टोपी पहनने का जो तरीका है भाई, हमें हर चीज सीखने की जरूरत है। हमारा तो ये आलम है, हमें टोपी पहननी भी नहीं आती। तो मेरे दोस्तों, दीन की अदाओं को सीखना, इसके लिए किसी मुर्शिद की, किसी पीर की, किसी रहबर की जरूरत है। जैसे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक एक अदाए मोहब्बत सिखाई, उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करके कि कैसे बाल रखना है, कैसा होना चाहिए, खाना कैसे खाना है, नमाज कैसे पढ़नी है, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए और मूछे कैसी होनी चाहिए, लिबास कैसा होना चाहिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब करके दिखाया। और जो इन सुन्नतों पर अमल करता है, उसके लिए मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं, नक्शे कदम नबी के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते हैं, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेगा तो उन नक्शे कदम पर चलते हुए क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी और अल्लाह ताला को पाना है, सुन्नत पर अमल करें। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक एक तरीका करके दिखाया कि नमाज कैसे पढ़नी है, खाना कैसे खाना है, दस्तरखान बिछाना, हाथ धोना, सीधे हाथ से खाना, अगर नवाला गिर जाए तो उसको उठाकर साफ कर लेना, बैठकर खाना, इस्तिंजा करने का तरीका सब सिखाया। लिबास तो आज भी जो लोग किसी अल्लाह वाले के साथ रहते हैं तो उनकी सोबतों से वो ये अदाए मोहब्बत सीखते रहते हैं, वरना किसी को देखे नमाज में कोई कैसे हाथ बांध रहा है, कोई कैसे हाथ बांध रहा है, वे सुन्नत तरीका सीखो। बालों की सुन्नत जैसे बता दी कि बालों की सुन्नत पट्टा बाल, बाल बराबर या सर मुंडाना, और सर मुंडाना इस जमाने में इसलिए अफजल है, यानी बन के रहे सर मुंडू, क्या बन कर रहे सर मुंडू, ताकि हसीनों के खटमंडू न जा सके। जब सर मुंडा के रहेगा तो उसको शौक नहीं होगा कि कोई हसीन मुझे भी देखेगी, या देखेगा वो कहेगा इस गंजे को क्या पूछे। गुनाहों से हिफाजत का जरिया है। तो मजमून ये चला था मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हम अपने बालों को खुद नहीं काट सकते, क्यों जनाब, आप में से कोई ऐसा है जो अपने बाल खुद सेट करता, हज्जाम के पास जाते उसी से बालों की सेटिंग करवाते हैं। और आगे आगे आ जाइए, शिव आगे ले आइए, शाबाश। हम अपने बालों को हज्जाम के हवाले करते हैं कि भाई बाल ऐसे बना दो, लेकिन हज्जाम का इंतखाब करें, उसको सिखाएं, वो क्या सिखाएं कि मुझे बाल ऐसे चाहिए, यहां से भी 2 इंच, 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 हर तरफ से बराबर हो, बड़े छोटे ना करना, या सर मुंडा दो। और उसको ये भी सिखाएं कि बाल मेरे पहले सीधी तरफ से काटो। जी जनाब, ये भी सुन्नत तरीका है। अब हजाम तो वहां पर लगा देता है टीवी, उसमें आ रहा है क्रिकेट मैच या ड्रामा और टीवी फिल्म चल रही है, और अगर फिल्म ना भी हो तो हजाम भी फिल्म स्टोरी से कम नहीं होता, वो भी एक पूरी पूरी फिल्में जानता है और इतनी बातों में मशगूल करता है, मशगूल करते करते अपनी मर्जी के बाल काट देता है। ऐसी कहानियां सुनाता है, पहले वो पानी डालकर मालिश करता है और मालिश करके फिर ऐसी नालिश करता है कि अगला सो जाता है, ایسا مزہ آتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے بال کاٹ دیتا ہے, سنت کے بال کی فکر ہی نہیں. اور وجہ کیا, حجام کو کیا ہوگی, ہمیں فکر نہیں ہے تو اس کو کیسے ہوگی. ہم حجام کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ پہلے ادھر سے کاٹیے بال, سیدھی طرف سے, کیونکہ سیدھی طرف سے بال کاٹنے کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے. پہلے ادھر سے بال کاٹو, پھر اس کے بعد بائیں طرف سے کاٹو, یہ ہے طریقہ. ابتدا یہاں سے کریں سیدھی طرف سے, اپنے رائٹ ہینڈ اور سیدھی طرف سے, یہ طریقہ ہے بالوں کا سنت کٹوانے کا. اب حجام کو, اگر حجام دیندار ہے, اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو حجام داڑھی کاٹتا ہو, داڑھی کو منڈاتا ہو, اس کی کمائی حرام ہے. جی جناب, ایسے ہی ٹی وی بیچنے والا کی کمائی حرام ہے. اسی طرح سے جو داڑھی منڈاتا ہو اس کا بھی حرام ہے. نیک حجاموں کو تلاش کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے, شیخ کی برکت ہے, مجھے حجام کے پاس نہیں جانا پڑتا. میرے پاس ایک مشین ہے, بس کسی ساتھی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں, لو بھائی سر موڑو, وہ مشین چلاتا ہے اور پورے سر پر ہل چل جاتا ہے. پھر گندم کی کھیتی اگاتی ہے, کبھی گنے کا کھیت. ایک گنے والا بھی یہاں بیٹھا ہے جو گنے بیچتا ہے, اور اس نے کل لا کر بھی دی تھی گنڈیریا. تو اب وہ کبھی خود ہی ہل چلا اور کھیتی خود ہی اگا دی. بہت آسان ہے, بالوں کو کاٹنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. اچھا چلو, اگر نہیں ہے حجام کے پاس جاتا ہے تو اس کو سمجھائے کہ خبردار ایسے بال کاٹو, کیونکہ یہ پیسہ دے رہا ہے, حجام کو مفت میں تھوڑی. اسی طرح سے جب ٹوپی پہنے تو ایسے ٹوپی نہ پہنے کہ بال سارے آگے ہوں, بلکہ ایسے ٹوپی پہنے کہ بال پیچھے کرے اور ماتھا وہ کھل جائے. ایسے ٹوپی پہننے کا طریقہ ہے. سیکھنے کی چیزیں ہیں بھائی, افسوس یہ کہ ہم یہ باتیں سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. پوچھیں کہ صاحب بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. اسی طریقے سے میرے دوستو, جب جمائی آئے, جب جمائی آتی ہے نا, جمائی آنا کس کو, منہ کھلتا ہے, نیند کا اثر ہوتا ہے, یا مولوی لمبی تقریریں کرے تب بھی جمائی آتی ہے, منہ ایسے کھل جاتا ہے ایسے کر کے. یعنی وہ مولوی کو ڈراتا ہے, جلدی سے تقریر بند کر ورنہ کھا جاؤں گا تجھے. تو میرے دوستو, جب جمائی آئے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا, اذا تصاعد احدکم, جب تم میں سے کسی کوئی جمائی آئے تو فلا تقل ہاں, ہاں مت بولو. وہ کیسے آتی نہیں کہتے, ایسی آواز نکالتے نا, اس کو منع فرمایا, ہاں مت بولو, ایسے کرتے, منع فرمایا آپ سے سب, ہاں مت بولو, آواز نہ نکالو. سبحان اللہ, یہ تعلیم نبوت ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اور یہ نبوت کی جو تعلیم ہے کس لیے, برائے اخلاق ہے. اخلاق سکھائے جا رہے ہیں کہ ہاں مت بولو, نمبر ایک ہو گئی نا بات. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب جمائی آئے تو ہاتھ رکھو, الٹے ہاتھ کو رکھو الٹی طرف سے, ایسے ہاتھ بھی رکھو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمائی آتی ہے شیطان اندر گھس جاتا ہے, اور جب ہاتھ رکھ لیتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے تو شیطان اندر رگوں میں نہیں جا سکتا. پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو کوشش یہ کرے کہ جمائی کو روکے, منہ سے ایسے روکنے کی کوشش اور فکر کرے, جمائی آنے نہ دے, اس کو روکنا چاہیے جمائی کو. جب جمائی آئے تو اس کو روکے, چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں, اور اگر جمائی آئے تو ہاتھ رکھے, اور اگر نماز میں جمائی آئے, نماز میں آئے تو کیا کرے, اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ نماز میں کھڑا ہے, اگر مان لیجئے قیام کی حالت میں کھڑا ہے, جمائی آ گئی تو کیا کرے, اب اس کو روکے پہلے, اگر نہ رکے اگر قیام ہے تو سیدھا ہاتھ استعمال کریں ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا. اور بقیہ پوری نماز میں رکوع وغیرہ میں پھر الٹے ہاتھ کو ایسے کر کے رکھیں. ہو گیا نا بھائی، سیکھ لیا نا. ہمارے شیخ نے یہ سب باتیں سکھائی، الحمدللہ بزرگوں سے سیکھتا ہے انسان یہ باتیں. اسی کو تو میں نے کہا کہ جب بال اپنے خود نہیں کاٹ سکتا، حجامت حجام کے پاس جاتا ہے، تو میرے دوستو جب اپنے معمولی سے بال خود نہیں کاٹ سکتا تو اپنے اخلاق کی اصلاح اور درستگی کیسے کرے گا. اب دیکھو کتنی اخلاقی باتیں سیکھنے کو ملی. انسان زندگی گزرتا ہے ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، وہ منہ کھولنے کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا. تو مضمون میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے پیارے دوست جس طرح سے بالوں کو کاٹنے کے لیے ایک حجام دوسرے آدمی کی ضرورت ہے ہمارے بالوں کی اصلاح کے لیے، اسی طرح سے ہمارے اخلاق کی اور ہماری دینی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے. کسی کو اپنے سر پر بڑا رکھے، تاکہ اب وہ اخلاق کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری آنکھیں ہماری نگاہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ اٹھیں. ہماری نگاہیں اور ہماری آنکھیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ اٹھیں. مثلاً کوئی عورت سڑک پر جا رہی، اب دل کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے اس کو دیکھ لو. اگر شوہر ساتھ میں ہے تو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لو یا شوہر کی خیریت پوچھ لو. کچھ پانی پلا دیا، نگاہ ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھ لو اور اس کی خیریت کو پوچھ لو. نگاہ کر کے اس کو دیکھ لو، کسی عورت کو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو، دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ لو. اب یہ اچھی عادت نہیں ہے. کوئی شریف آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے؟ کوئی ایسا شریف آدمی ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کو، میری بہن، میری بیٹی کو کوئی دیکھے. کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. تو ہم بھی کیوں کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھیں؟ کمینے پن کا کام ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں روشنی اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم عورتوں کو دیکھیں یا لڑکوں کو دیکھیں. ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، اب جس کو دیکھو اس کو دودھ پتی چائے پلا رہا ہے اور اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے آؤ تمہیں موٹر سائیکل چلانا سکھاؤں. اب وہ لڑکا بھی خوش ہے کہ چلو موٹر سائیکل سیکھیں گے. اب وہ تو آگے موٹر سائیکل چلا رہے، پیچھے سے اس سے دھکے بازی ہو رہی ہے، پیچھے بٹھا کر پوچھ بھی رہے کہ یہ کیا چیز چبھ رہی ہے. وہ کہہ رہے یہ پانچواں گیئر ہے جو تجھے چبھ رہا ہے، اس گیئر کو بھی لگانا سیکھ لے. یہ بدماشی کے کام ہو رہے. وہ لونڈا اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ خوشی اس بات کی کہ میں موٹر سائیکل سیکھ رہا ہوں بس. تو پوچھتا ہے کہ یہ گیئر ہے کس لیے؟ کہا یہ جہاز اڑانے کے لیے. ہر گیئر کی الگ الگ خاصیت ہے، یہ جہاز اڑانے کے لیے ہوتا ہے یہ گیئر. ایسا عالم ہے. اب وہ جو یاد رکھے، اگر ہم کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو بری نظر سے دیکھیں گے، ہمارا بھائی ہمارا بیٹا محفوظ رہے گا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. اگر ہم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی، کسی کی بیٹے کی عزت کی حفاظت کریں گے، ہماری عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اگر ہم کسی کو ذلیل اور رسوا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ذلیل اور رسوا کرے گا. اس لیے اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے. شرافت کا تقاضا یہی ہے. اگر لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ مان لو ایک لڑکے کو اس نے حاصل بھی کر لیا، اس کو چکن کڑائی کھلا کر اس کو پٹا بھی لیا، اور مان لو اس نے شلوار بھی کھول دی، یہی کرے گا نا آخر تو. لیکن کیا ملے گا اس کو؟ پخانے کا گندا مکان, پخانا, بدبودار گٹر لائن. کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی, ہمارا, ہم کو ایمان اس لیے نہ فرمایا کہ ہم اپنی جوانیوں کو, اپنی زندگیوں کو گٹر لائنوں میں گزارے؟ کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے گٹر لائن بھنگی بنائے ہمیں کہ گٹر لائنوں میں ہم لوگ گھسے؟ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی نہیں دی ہے. اور کیا عزت ہے پھر؟ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی تقوا سے رہتا ہے, نظر بچاتا ہے, سارا جہان میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا پرچار کرتا ہے, سارا جہان میں اس کی عزت ہوتی ہے. کیوں؟ ہر آدمی اس کو کہتے ہیں کوئی شریف آدمی, اس کو کہتے ہیں شریف آدمی. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, کسی کے لڑکے کو پوری نظر سے نہیں دیکھتا. اسی لیے تو شریعت کا حکم ہے کہ ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کو اپنے سے دور رکھو, مت دیکھو ان کو. اب ان کو مت دیکھو, ان کو اپنے سے دور رکھو, مت دیکھو, ورنہ دیکھو گے تو پاگل بنو گے. اس لیے تو شریعت کا حکم ہے دیکھو مت, آرام سے رہو, چین سے رہو. ہاں, نظر بچانے میں تکلیف ہوگی, ایک تکلیف ہوگی, وہ خاص تکلیف ہے. اور وہ تکلیف کیا ہے؟ کہ دل ٹوٹے گا نظر کو بچانے میں. جب کسی عورت کو جی چاہے گا کہ اس کو دیکھ لو, اب وہ نظر بچاتا ہے تو اس کے دل ٹوٹے گا. اب یہ جو دل ٹوٹے گا میرے دوستو, یہ ٹوٹے ہوئے دل کا اللہ تعالیٰ پیار لے لے گا, اور اس تکلیف میں ایسی لذت عطا کرے گا, ایسی مٹھاس اور ایسی حلاوت عطا کرے گا. سبحان اللہ, یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. کیسے؟ نظر بچا کر دیکھے, پھر اس کے بعد واللہ نظر بچانے کے بعد نماز پڑھ کر دیکھے کہ نماز میں کیسی لذت اور مزہ ملتا ہے. نظر بچانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھے کیسی مٹھاس معلوم ہوتی ہے. وہ اللہ کا نام لے کر دیکھے, وہ اللہ جس نے سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس پیدا نہ فرماتا تو کیا عالم ہوتا؟ وہ گنے کا رس مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتا. رات کو جو لوگ باہر سوتے ہیں مچھردانی لگاتے ہیں نا, اس میں چاروں طرف ڈنڈے لگاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ گنے میں رس پیدا نہ کرتا تو اس ڈنڈے کا بھاؤ کیا ہوتا؟ مچھردانی کے ڈنڈے کا بھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ جس مالک نے سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا کیا, پیدا کر رہا ہے اور پیدا فرمائے گا, اس کے نام کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا؟ سر تصور تو کرو ذرا, اس کو سوچو. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سوچ میرے شیخ اور مرشد نے عطا فرمائی ہے. فرماتے کہ تم ذرا سوچو اس بات کو کہ جو اللہ, جس اللہ نے سارے عالم کی شکر, جو سارے عالم کی شکر کا خالق ہے اور سارے عالم کی مٹھاس کا خالق ہے, جس نے انگور میں رس پیدا کیا, جس نے سیبوں میں مٹھاس اور رس رکھا, جس نے شہد کو مٹھاس عطا فرمائی, وہ مالک کیسا میٹھا ہوگا؟ اس کے نام میں مٹھاس نہ ہوگی. اسی لیے تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت. اے دل ایک بات تو بتا, یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اور کیا فرماتے ہیں, اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت. اے دل ایک بات تو بتا, یہ چاند زیادہ حسین ہے, یہ چاند جیسی شکل زیادہ حسین ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے؟ کیا ایک فکر عطا فرما رہے ہیں میرے شیخ کہ ذرا اس بات کو بھی سوچو کہ شکر اور چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکر اور چینی کا خالص زیادہ میٹھا ہے, اور یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا خالص زیادہ حسین ہے؟ بتاؤ بھائی کون زیادہ حسین ہے؟ خالق ہے نا. بس جمار رومی فرماتے ہیں, بارخش شمس و قمر راچے خبر, بارخش شمس و قمر راچے خبر. میرے محبوب کے جلووں کو اور میرے محبوب کی تجلی کو یہ سورج اور چاند کیا جانے؟ سورج اور چاند مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق, میرا محبوب وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے. سورج کو ایک ذرا سی بھیگ دی, سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک ذرا سی بھیگ پائی ہے اس سے کیسا روشن ہے. سارے عالم کے لیے ایک سورج کافی ہے, حالانکہ مخلوق ہے. تو جس کے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب ایک سورج, جب سورج ایک عالم کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے, کہ جس کے دل کو خالق سورج ملے گا, جس کے دل کو خالق شمس و قمر ملے گا, اس کے دل کے جلووں کا اور روشنیوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل کے انوار کا کیا عالم ہوگا، جبکہ سورج کی روشنی سے کیسی روشن ہے اس وقت سرزمین اور یہ عالم. تو جس کے دل کو خالق سورج ملے گا، ہاں اس کی انوارات کا، اس کی روشنیوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی تجلیات کا کیا عالم ہوگا، اندھیرے اس کو پا سکتے؟ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، آہ سبحان اللہ، اس کو کون، اس کے دل میں اندھیرا کون لا سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ باروخش شمس و قمر راچے خبر، باروخش شمس و قمر راچے خبر، اور با لبے یارم، آہ کیا انوار ہے دیکھیے، با لبے یارم شکر راچے خبر، میرے محبوب کی مٹھاس کو، میرے محبوب کے نام کی لذت کو، میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو، با لبے یارم میرے محبوب کے نام کی لذت کو، میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو. یہ شکر کیا جانے، جو کہ مخلوق ہے، اور چینی کا زیادہ استعمال کرے تو کیا ہو جاتی ہے؟ شوگر کا مرض، ذیابیطس اور ڈائبٹکس. لیکن اللہ کے نام، آ میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، میرے شیخ اللہ کے نام کی لذت کو ایسے بیان فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلال و تعالی شان، اللہ 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 اللہ. کچھ آپ مزہ لیجئے نا، تھوڑی سی آواز چھوڑ سا میرے ساتھ ذکر کیجئے، اللہ کا نام لیجئے. اللہ تعالیٰ کا کیا مراقبہ کر کے، کہ اللہ ہم اس مالک کا نام لے رہے ہیں کہ جو مالک شکر کا خالق ہے، جو مالک شکر کا خالق ہے اس اللہ کا نام لے، پھر دیکھیں کیسے زبان میں اور دل میں مٹھاس گھلتی ہے ہمارے. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، نام او چوبر سبانم میراوت، نام او چوبر سبانم میراوت، ہر بنے موزا سر چوئے شوت. محرومی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نام میری زبان پر آتا ہے تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. جب میں خالق شہد کا نام لیتا ہوں، جب خالق شہد کا نام لیتا ہوں تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. جب میں خالق شہد، شہد کا خالق، شہد کی مٹھاس کا پیدا کرنے والا، جب میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. نام او چوبر زبانم میراوت، ہر بنے موزا سر چوہے شوت. اللہ 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 اللہ. اور میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، عجیب بات، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم حسینوں سے نظر بچاؤ گے تو نظر بچانے سے تمہارے دل میں تکلیف ہوگی، ایک گھٹن ہوگی، درد ہوگا، اور کیا ہوگی، ایک آہ نکلے گی، آہ کر کے دل ٹوٹ جائے گا اور پارا پارا ہو جائے گا. اور فرمایا یہ آہ کس کے لیے ہے؟ یہ آہ اس کے لیے اللہ تعالی کی خاطر سے. اور فرمایا کہ اچھا ایک عجیب بات, اور فرمایا کہ اگر تم نظر نہیں بچاؤ گے تب بھی تمہیں آہ نکلے گی. وہ آہ کیوں نکلے گی؟ وہ ایسے نکلے گی, کاش یہ مل جائے. یہ بھی تو ایک آہ ہے نا, نکلے گی نہیں نکلے گی؟ وہ کہے گا تھکا ڈھیر مزیدار دے. اب وہ بولے گا, اب جب وہ بولے گا تو ملے گی تو نہیں نا بھائی, جس کو دیکھ کر آئے بھر رہا ہے, آئے تو یہ بھی بھرے گا نا, دیکھ کر بھی آئے بھرے گا اور نہ دیکھ کر بھی آئے بھرے گا. اب دیکھ کر آ بھرے گا, ہائے ٹھنڈی ٹھنڈی آئے بھرے گا, ملے گی نہیں, لیکن بیوقوف بنے گا نا, پاگل بنے گا. اور جس کے لیے آئے بھر رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے. اور اگر نظر بچائے گا, اچھا نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ کی لعنت پڑے گی, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو یا لڑکوں کو جو دیکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور لعنت کے معنی یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا لعنت ہو, ایسے کہتے ہیں نا, یہ لعنت تھوڑی ہے, یہ کہنے سے تھوڑی لعنت ہوتی ہے, یہ ایسے کر کے کہتی ہے لعنت, یہ لعنت نہیں ہے بھائی, اس کو لعنت نہیں بولتے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں, چھوڑ یہ کہنا, ایسے مزے سے کہتے تھے, تو ایسے لعنت تھوڑی اس سے ہوتی ہے, یہ لعنت اس سے نہیں ہے. ہاں لعنت پتہ ہے کیا ہے؟ لعنت کے معنی ہے البعد عن الرحمہ, اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہونے والا ہے, وہ لعنتی آدمی ہے. لعنت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایسے کیا لعنت ہو گئی, یہ لعنت نہیں ہے. ہاتھ کا اشارہ کرنا لعنت نہیں ہے. لعنت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر سے اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لے. اب اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا, اب کیا ہوگا؟ اب اگر اس آدمی کے گردے فیل ہو جائیں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب اس آدمی کے گردے میں پتھری آ جائے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر اس آدمی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں, کوئی تعجب نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں برین ٹیومر پیدا کر دے, کوئی تعجب نہیں ہے. اس کے دل میں سوراخ ہو جائے, کوئی تعجب نہیں ہے. اس کو بلڈ کینسر ہو جائے, کوئی تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اب رحمت اڑ گئی. اب اس کے بعد جس مصیبت میں گرفتار ہو جائے, میرے دوستو کوئی تعجب نہیں ہے, بلکہ پتہ کیا ہوگا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اس کی بیوی اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے, اس کی بیوی اسی کے لیے عذاب بن جاتی ہے. جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اس کی اولاد اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اس کا گدھا بھی اس کی بات نہیں مانتا. اور جب بندہ اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, یا اللہ مجھ کو معاف فرما دیجیے, میں نے آپ کی خطائے آپ کی نافرمانی کی, میں آپ سے توبہ کرتا ہوں سچی توبہ, اب میں آپ کا فرما بردار بن کر رہوں گا, معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے. اب وہ بیوی آ کر کہتی ہے مجھے معاف کر دو, بچے کہتے ہیں ابا مجھے معاف کر دو, اب گدھا بھی اس کے سامنے لوٹنے لگتا ہے. کیوں؟ جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اور اگر تو نہیں میرا کوئی شے نہیں میری. جس کا اللہ ہے سب کچھ اس کا ہے, اور اللہ جس کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو اللہ کا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر کوئی ادھر سے ٹھوکریں مارتا ہے, کوئی ادھر سے ٹھوکریں مارتا ہے, کہتا ہے جی میرا کام نہیں بنتا, جہاں جائے گا پریشان رہے گا, بے چین رہے گا, ذلیل رہے گا, رسوا رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے, میرے پیارے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں, اللہ والا جو تقویٰ سے رہتا ہے, اس کے لیے سمندر اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. جی اس کے لیے بلوں کے اندر چوٹیاں بھی دعائیں کرتی ہے, اس کے پرندے اس کے لیے فضاؤں میں دعائیں کرتے ہیں, اور جنگلوں میں صحراؤں میں جانور بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایسا عالم ہوتا ہے. تو سوچو زمین آسمان سورج اور چاند, زمین بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنا مبارک بندہ میرے اوپر چل رہا ہے, آسمان خوش ہوتا ہے کہ میرے سائے کے نیچے کون ہے, سورج بھی اس سے خوش ہوتا ہے, پورا کائنات اس سے خوش ہوتی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے چوٹیا جانور بھی بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے, سارا زمانہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. سوچ لے تصور کرے میرے دوستوں, لالا حسینوں کو دیکھنا تو آہ نکلی, ہائے کاش کہ یہ مل جائے. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لڑکی جا رہی تھی خوبصورت، پیچھے پیچھے اس کے ایک لڑکا جا رہا تھا شیر گنگناتا ہوا کہ ہمیں تم سے پیار اتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. اب وہ شیر گنگناتا ہوا جا رہا ہے تو لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہاں بھائی سرت کیا بات ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ اور میرے شیخ کا شیر سنیے گا، عجیب شیر ہے، دیکھو مزہ لینا اردو ادب کا مزہ. میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، بت مانے یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں، یہ بھی تو بت ہے. عجیب بات ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ تو ہندو جو ہے نا بتوں کو پوچھتا ہے، کس کے؟ پتھر کے بتوں کو، اور مسلمان بھی بتوں کو پوچھتا ہے، یہ لڑکوں کو، یہ لڑکی عورتوں کو. دادا دیکھ لو، اگر نہیں تماشا سمجھ میں آتا ذرا دیکھو لڑکوں کے سامنے. ارے سائی ایک چما تو دے دے نا، چل میں تجھے دودھ پتی چائے تو پلا دوں، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ان کا ایک دوست ہے، وہ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے، نہیں ایک سرکاری افسر کا بیٹا ہے. وہ سرکاری افسر بھی ایسا کہ لوگ اسے ڈر ڈر کے کانپتے ہیں سب. تو کہا ہمارا گھر پہلی ایک منزل اور ون یونٹ جس کو ہوتا ہے نا، اوپر سے نیچے تک، اوپر سے دیکھو نیچے نظر آتا ہے. وہ میرا ابا، وہ بیٹا بتا رہا ہے کہ میرا ابا ماسی کو کہہ رہا ہے ایک چما دے دے نا. بیٹا نے اوپر سے دیکھا کہ باپ وہ جو مونچھوں کو تاؤ دے کے سب کو ڈراتا ہے، وہ کہہ رہے وہ ماسی کہہ رہے چلا بدماش کہیں گا. یہ عالم ہے، ایسا عالم ہے یہ، اور اس کی عمر بھی بڑی، اچھے جوان بیٹا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کیسی پاگل پنا ہے. انسان کو اپنی عزت کا بھی ہوش نہیں رہتا. دادا لونڈوں کے سامنے ایسے ہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، چل نا تجھے چکن کڑھائی کھلاؤں، چل نا میرے ساتھ، تجھے نئے نئے کپڑے دلاؤں گا، نیا موبائل بھی دلاؤں گا، چل تو موٹر سائیکل چلانا بھی سکھاؤں گا، تو آگے بیٹھنا میں پیچھے بیٹھوں گا، ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بھی چڑھے گی، ساتھ ساتھ جہاز بھی اڑے گا. اب وہ تو جس طرح سے ہندو پتھر کے بتوں کو پوچھتا ہے، مسلمان جو ہے وہ ان چلتے پھرتے بتوں کو پوچھتا ہے. اس لیے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، اب وہ شیر سنو، میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، کرب و غم نے میر کا پیچھا کیا، میر نے اس بت کا پیچھا جب پیچھا کیا، کرب و غم نے میر کا پیچھا کیا. اپنے پیچھے کا غم جو دیکھے ہے میر، اپنے پیچھے کا غم جو دیکھے ہے میر، اس کے پیچھے کا پھرنا پیچھا کیا. کیسا عمدہ شعر ہے، سبحان اللہ. یعنی جو حسینوں کے چکر میں پیچھے پیچھے گھومے گا، کیا ایسا مرض لگے گا اسے، پاگل ہوگا، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، اور تارے گنے گا، تارے رات بھر تارے گنے گا اور پکارتا رہے گا، ہائے وہ دل بھر جانی ہے اب تو آ جا، اور ہر وقت بس نیندیں اڑ جائیں گی، راتوں کو نیندیں غائب. کچھ دن کے بعد، کچھ دن کے، اچھا نیند کی گولی کھائے گا اس سے بھی نیند نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد کپڑے اترنا شروع ہوں گے، پہلے قمیض اترے گی، پھر اس کے بعد شلوار کا نمبر آئے گا. ایسا عالم ہوگا، پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، پاگل کی طرح پھرتے ہیں یہ عشاق مجازی، ان چکروں میں، لونڈوں کے چکر میں، عورتوں کے چکر میں لوگوں کے کپڑے اتر گئے، ایسا پاگل بن کے گھومتے ہیں، بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں، پاگل خانوں میں جا کر بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا ایک نوجوان، تو لڑکی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تب اس نے فلمی ڈائلاگ سارے یاد کیے ہوئے ہوتے نا، کہ میں تمہاری محبت میں ایسا گرفتار اور ایسا اور ایسا ویسا، تمہارے لیے یہ چاند سے تارے لا کر دوں، اور تمہارے لیے جو ہے وہ آب حیات لے کر آؤں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. تو لڑکی نے پوچھا کہ، لڑکی نے کہا ایک بات تمہیں بتاؤں، یہ محرومی ہے، یہ میں آپ کو ایسے قصہ نہیں سنا رہا، اس میں سبق ہے. معرومی فرماتے ہیں، تو اس لڑکی نے کہا ارے بھائی تو میرے پیچھے آ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس نے اچھا اسے مڑ کر دیکھا, اس نے تاری سینڈل تیری ماں کی دے, دونوں دن کھوپڑی پہ جوتے مارے اس کے. اس نے اچھا اب اس نے کیا کہا, اب ماں رونی سنی اس کی زبانی سنیے کہ اس نے کیا کہا, گفت اے ابلہا اگر تو عاشقی, اس نے کہا او الو او بے وقوف گدے کتے, یہی تو سننے کو ملتا ہے, سور خنزیر کیسی کیسی گالیاں سننے کو ملتی ہے, پاگل کتا سور. اور اس زمانے میں تو لڑکیاں بھی گالیاں دیتی ہیں, ایسی ایسی گالیاں دیتی ہیں کہ توبہ توبہ. تو ایک صاحب نے بتایا نا اس کو جو گالی دی, اکیلے میں پوچھ لینا. پوچھ لینا نا بھائی, کیونکہ بتاؤ کوئی سننا سیکھنے کے لیے آئے, اس چیز سیکھنے کے لیے نہ آنا بھائی. بس سمجھ لو آج کل کی لڑکیاں بھی بہت موٹی موٹی گالیاں دیتی ہیں. تو اب اس نے جوتا اتار کے دے دنادن ٹھکائے لگائے اس کی, اور کہا الو گدار نالائق بدتمیز حرامی, نہیں کیا کیا لقب سننے کو ملتے ہیں. تب اس نے کہا گفت اے ابلہا اگر تو عاشق ہے, اگر تو میرا عاشق ہے نا, تو عاشق ہے نا میرا, اور در بیانے دعوے خود صادقی, اور تو اپنے عشق کے دعوے میں سچا بھی ہے, تو کہتا ہے مجھے تم سے پیار ہے, میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا, اور ہر لڑکی سے یہ کہتا ہے کہ تم میری پہلی اور آخری خواہش ہو, سب سے یہ کہتا ہے, اور لڑکی بھی اس سے یہ کہتی ہے کہ تم میرا پہلا اور آخری پیار ہو, اور اس سے پہلے پانچ کو بھی یہی کہہ چکی ہوتی ہے, ایسی بے وفا ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا, جو لوگ میڈیکل کالج میں پڑھ چکے ہیں وہ تو خوب سمجھتے ہیں کہ وہاں ہوتا ہی کیا تماشا ہے. وہ ہر لڑکے سے کہتی ہے کہ تم میرا پہلا اور آخری پیار ہو, اور اس سے پہلے چھ سے یہی کہہ چکی ہوتی ہے, اور یہ ساتواں بیوقوف ہوتا ہے, اور اس کے بعد اور بھی مزید بیوقوفوں کی لائن لگی ہوتی ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرا پہلا اور آخری پیار ہو. تو اس نے کہا کہ اگر تو اپنے عشق کے بیان میں سچا ہے, اور تو سچ کہتا ہے کہ تجھے مجھے صرف مجھ سے پیار تھا, تو تو نے پیچھے نگاہ اٹھا کر کیوں دیکھا. گفت ہے ابلہا اگر تو عاشقی در بیانے دام ہے سو صادقی, بس چہرہ بر غیر گندی نظر, ہاں تیرا کسی اور کو نظر اٹھا کر دیکھنا, اگر تو میرا عاشق تھا تو تو نے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. دعوی عشق ہے بے ہنر اے بے وقوف نادان, عشق کا دعویٰ ایسے ہوتا ہے؟ یہاں تو عشق کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کریں گے, ہم تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بریانیاں بھی پک رہی ہیں, دیبیگیں بھی پک رہی ہیں, عاشقی اور نعت کی محفلیں بھی سجائی جا رہی ہیں, قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہیں جناب, لیکن عشق بازیاں بھی چل رہی ہیں. ہاں یہ اللہ کی محبت ایسے ہوتی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کر رہا ہے اور لونڈوں سے بھی محبت جتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اور عشق رسول کا نعرہ بھی ہے اور لڑکیوں سے بھی بھابھی سے پردہ نہیں ہے, پتا چلا نامحرم رشتے داریوں نے عشق بازی لڑا رہا ہے. تو اس طرح سے عشق ہوتا ہے, اللہ کی محبت ایسے کی جاتی ہے بھائی کہ ہم نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, اللہ والوں کے ساتھ ایک زمانہ گزارا ہے, ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور یہ حرام کاریاں بھی کرتا ہے. میرے شیخ کی ایک بات یاد آئی, فرمایا کہ محمد تھانوی نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے, ان بزرگ کی مجلس میں کتا آ کر بیٹھتا تھا, ایک کتا, کچھ دن گزرے کہ وہ کتا غائب ہو گیا, روزانہ اس اللہ والے کی مجلس میں وہ کتا بیٹھتا تھا. بڑی عبرت کا واقعہ ہے, سننے کی بات ہے. اب وہ کتا غائب ہو گیا, دن کے بعد جب شیخ نے دیکھا دو تین دن نظر نہیں آیا, تو شیخ نے پوچھا ارے بھائی وہ کلوا کتا کدھر ہے, یعنی وہ کالا کتا, ہندوستان کی زبان میں پوچھا وہ کلوا کتا کدھر ہے, وہ کالا کتا کدھر ہے. مریدین جو ہوتے ہیں نا شاگرد, ان کے دل میں اپنے شیخ اور استاد کی بڑی محبت ہوتی ہے, لہذا شیخ کی محبت پر استاد کی محبت پر جان مال سب فدا کر دیتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا مال جان سب پیش کر دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا محبت کا رشتہ رکھا ہے. دوسرے رشتوں میں سوچتا بھی ہے لیکن اللہ والی محبت میں سوچتا بھی نہیں ہے. اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کہتا ہے تو مکن تحدید امس کشتن کے من تشنہ زارم بخون خیشتم, کہ تو ہمیں مرنے سے مت ڈرا, ہم تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں. تب وہ مریدین گئے کتے کو تلاش کرنے کے لیے. اب وہ جب گئے تو دیکھا کہ کتا ایک جگہ نظر آیا, اس کو پکڑ کے لے آئے. شیخ کی مجلس میں بیٹھا تو شیخ نے پوچھا بھائی یہ کتا کیوں کہاں سے پکڑ کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو کتا تھا آج کل ایک کتیا کے چکر میں گھوم رہا تھا, ایک کتیا کے چکر میں گھوم رہا تھا. بس شیخ کو جوش آیا اور جوش میں آ کر فرمایا کہ ظالم تو دن رات ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی باتیں سنتا ہے, مولا پر فداکاری جان نثاری وفاداری آہوزاری اور اللہ کے لیے بے قراری سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا سبق سیکھ کر تو غیر اللہ پر اپنی جان فدا کرتا ہے, شام سے مر جا. اتنا کہا بس. میرے مرشد فرماتے ہیں حکیم الامت نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ کتا اٹھا ادھر نالی میں منہ دیا اور تڑپ تڑپ کر اسی وقت جان دے دی. تو حکیم الامت نے روتے ہوئے فرمایا کہ اس کتے کو دیکھو کتنا شرم و حیا اور کتنا غیرت مند تھا کہ اس اللہ والے کی تقریر کا کتنا اثر لیا. فرمایا دن رات ہم اللہ والوں کی درد بھری باتیں سنتے ہیں لیکن پھر ہم بجا کر پھر وہی بے غیرتی کے کام کرتے ہیں, پھر وہی بے شرمی اور کمینے پن کے کام کرتے ہیں. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی نظر ڈالتا ہے کسی پر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے, لیکن نظر بچاتا ہے تو بھی آہ نکلتی ہے, اور وہ آہ جو نظر ڈالنے سے نکلتی کیا آہ نکلتی ہے, ہائے کاش یہ میری بیوی ہوتی, کاش یہ مجھے مل جاتی. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, ہر دیکھنے والی اسے مل جائے کہ بھائی ایسا ممکن ہے جس کو دیکھا وہ اسے مل جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. یا کسی انڈین اداکارے کی محبت میں گرفتار ہے, اس کی تصویریں رکھتا ہے اپنے پاس, اس کی فلمیں دیکھتا ہے اور اس کی اپنی تصویر گھر میں اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, تو کیا وہ انڈین اداکارہ اس کے پاس اڑ کر پہنچ جائے گی کہ کراچی میں میرا ایک عاشق رہتا ہے میں اس کے پاس چلوں گی, چلو میں اس کو ذرا ایک چمہ تو دے کر آؤں؟ ایسا ہے کسی انڈین اداکارہ کسی کو چمہ دینے کے لیے آئی ہو کہ میرے کراچی میں میرا ایک عاشق رہتا ہے, چلو وہ بیچارہ اتنی محبت سے میرا انتظار کر رہا ہے اور چادر اوڑھ کر خیالات میں میرا چمے لیتا ہے, چلو آج میں حقیقت میں اس کو چمہ دے دوں. کوئی ایسی مثال ہے بھائی؟ تو بیوقوفی ہے دیکھنا, پتا چلا دیکھنا حماقت اور بیوقوفی ہے. تو ایک تو ہوئی وہ آہ جو نظر ڈال کر ہوئی, اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے, اور ایک دوسری آہ, اور وہ آہ کیا ہے؟ نظر بچائی. نظر بچائی تو ایک آہ نکلی. کیوں؟ دل کو تکلیف ہوئی, نفس کو تکلیف ہوئی, کیونکہ نفس کہتا ہے اس کو دیکھ لو, وہ کہتا ہے نہیں دیکھوں گا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں جس وقت نفس سے آہ نکلتی ہے نا, اسی وقت روح کہتی ہے واہ. نفس کہتا ہے, نفس کیا کہتی ہے؟ آہ. دل کیا کہتا ہے؟ آہ. اور روح کیا کہتی ہے؟ واہ. اور فرمایا کہ ایک اور بات اور مزے کی سنیے, فرماتے ہیں وہ آہ, اب یہ جو آہ نکلی ہے یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ اس کو نہیں دیکھنا. اب نظر بچا لی, آہ نکلی, اللہ کے حکم کے خاطر سے نظر نیچی کر لی, عورت گزر گئی, وہ اپنا رستے سے ہٹ گیا یا نظر نیچی کر کے منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھ گیا کہ ہرگز نہیں دیکھوں گا. اب آہ نکلی, تو میرے شیخ نے فرمایا جو آہ اللہ کے نکلتی ہے اس آہ کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. کیسے خرید لیا؟ اب دیکھیے, اللہ آہ, بتائیے اللہ کے نام میں آہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آہ جو اللہ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سے نکل رہی ہے, کون سی آہ؟ جو اللہ کے لیے ہو. اس آہ کا خریدار کون ہے؟ اللہ ہے میرے دوستو. اس لیے فرمایا کہ ہماری آہ کو تو اللہ نے خرید لیا, وہ اور وہ اللہ جو آہ اللہ کے لیے نکلی اللہ تعالیٰ نے اس آہ کو لے لیا, اور وہ آہ جو حسینوں کے لیے نکلی اس پر اور جوتے پڑ رہے ہیں. وہ حسین وسین تھوڑی کسی کو مانتے ہیں کہ وہ کہے آ جا تو اتنی آ میری خاطر کرتا ہے, آ جا میرے پاس آ جا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو وہ آہ جو اللہ کے لیے نکلی, اب اس آہ پر کیا انعام مل رہا ہے؟ وہ اس آہ پر وہ اس آہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک میں شامل کر لیا. یہی تو اللہ کا مزہ ہے, کہ اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ 100 دفعہ اللہ کا نام بھی لو، ذرا دن میں 100 مرتبہ اپنے مالک کا نام بھی لے لو، وہ اللہ جو سارے کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک ہے، اور وہ اللہ جو ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے، ہمارے کام تو اللہ بنائے گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. دیکھو میرے دوستو، اللہ کے نام کی برکت سے قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، یہ کائنات قائم رہے گی، یہ عالم قائم رہے گا. تو میرے مرشد، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں، جس اللہ کے نام کی برکت سے عالم قائم رہے گا، جس کی منہ سے یہ اللہ کا نام نکلے گا، اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ سوچو ذرا، تصور کرو کہ جس اللہ کے نام سے یہ عالم قائم ہے، جب اللہ تعالیٰ کا اس خالق عالم کا نام جس کی زبان سے نکلے گا، اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک عالم عطا فرماتا ہے. جو عالم بالکل الگ ہوتا ہے، وہ کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ عالم اس کے دل میں ہوتا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جو اپنے قرب کی لذت اور مزہ، مٹھاس اور روشنیاں، انوارات، تجلیاں اور استغنا عطا فرماتا ہے. میرے دوستو، سورج اور چاند کیا جانے، بادشاہ کیا جانے، مال و دولت والے کیا جانے، اور حسین کیا جانے، حسینوں کے چکر میں، ننگی فلموں کے چکر میں گھومنے والے کیا جانے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا لذت، کیا مزہ اور کیا قرب عطا فرماتا ہے. اور سورج اور چاند کیا جانے، جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو روشنیاں اور تجلیات اور انوارات عطا فرماتا ہے، سورج اور چاند اس کو کیا جانے. بس کیا کرے، اللہ کا نام لے اور اللہ کے نام پر جاں بازی اختیار کرے، اللہ والوں سے اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا سیکھے کہ کیسے ہم اللہ کو راضی کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے کیسے بچے. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر یہی سیکھا جاتا ہے میرے دوستو. کوئی اللہ والا ملے، وظیفہ لینا اس سے حق ادا نہیں ہوگا کہ بھائی کوئی اللہ والا ملا، چلو کوئی پیر صاحب جی وظیفہ لے لو. ارے پیروں کا کام وظیفہ دینا نہیں ہے، یاد رکھنا کہ وہ جی بچہ پیدا نہیں ہو رہا. بچہ، ایک شخص مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا، پہلوان تھا. اس نے کہا حضرت میری کشتی ہو رہی ہے، وظیفہ دے دیجئے، تعویذ دے دیجئے تعویذ. حضرت نے فرمایا دوسرا پہلوان بھی تعویذ لے کر آ جائے گا تو کشتی تم لڑو گے یا تعویذ لڑیں گے؟ فرمایا میاں ذرا کچھ جان وان بناؤ، کچھ جان دکھاؤ. ہر چیز کے لیے تعویذ، ہر چیز کے لیے تعویذ. تعویذ بالکل جائز ہے، حق ہے، منع نہیں کر رہا، وظیفہ حق ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، کباب والے کے پاس جاتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ کباب مانگتا ہے. کپڑے والے سے جا کر کیا مانگتا ہے؟ کپڑا مانگتا ہے. اور مٹھائی والے سے جا کر کسی نے مسور کی دال مانگی؟ مٹھائی والے سے جا کر کہے 1 کلو آلو دے دو، وہ کہے گا آلو سے پہلے ذرا وہ ڈاکٹر کی دکان سامنے، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لگتا ہے تمہارے دماغ میں کچھ خشکی اڑ گئی ہے، دماغ میں کچھ چکر وکر آ رہے ہیں کہ تو مٹھائی والے سے آ کر آلو مانگ رہا. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے جب اللہ والوں کے پاس جائے، اللہ والوں سے جا کر کیا مانگے؟ اللہ مانگے. اللہ والوں سے اللہ کو مانگے. اور اللہ کیسے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ملیں گے، گناہوں سے بچے. اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ گناہ سے بچے. جو صورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو وہ صورت بنا لے. جیسے اللہ تعالیٰ، داڑھی رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ داڑھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے؟ ہاں، بیوی کو ناپسند اور بات، معاشرے کو ناپسند اور بات ہے، زمانہ، خاندان، برادری پسند نہ کرے وہ اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو داڑھی پسند ہے. کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ہم عاشق رسول کہتے ہیں نا اپنے کو، کہ ہم عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی پسند ہے، بس پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اگا لیں. وہ کیسے کر لیں؟ ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. یہ بعضی لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن ذرا کچھ کچھ کہتے ہیں، ذرا مسٹر اور مسٹر کو بھی خوش کریں، ملا کو بھی خوش کریں. مسٹر کو جا کر بولیں ارے پوری داڑھی تو چھوڑی ہے، اور ملا کو بولے داڑھی ہے تو صحیح. نہ میرے دوستو، درمیان میں نہیں چلتا. کوئی کہے مردوں میں جا کر بولے میں مرد ہوں، عورتوں میں جا کر بولے میں عورت ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے وہ کیا نکلے گا؟ پھر تو تالیاں پیٹتا ہوا جائے گا، ای میل کہلائے گا. وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے تو ای میل کہلائے گا نا، وہ مرد نہیں ہے میرے دوستو. اسی طرح سے مسٹر اور ملا کے درمیان نہ رہے، بلکہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، داڑھی کو بالغ کر لیں. ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا میرے پیارے دوستو یہ واجب ہے. اور داڑھی اپنی مٹھی سے ناپے، ایک اور مٹھی ادھر سے ناپے، ایک مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے. اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. مخلوق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے دوستو، ہمارے گھر میں مصیبت آ جائے، ہم بیمار ہو جائیں، ہماری بیوی بیمار ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی اور مصیبت آ جائے، کون سی مخلوق ہمارے کام آتی ہے بتائیے؟ کوئی کام آتا ہے؟ ہاں، اس وقت بھی ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. ان سے جا کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کی دعاؤں سے ہمارا کام بنے گا. کیوں جناب؟ اس وقت کیا کسی منسٹر سے دعا کرواتا ہے؟ کسی کونسلر سے دعا کروانے جاتا ہے یا منسٹر سے؟ نہیں، کونسلر منسٹر سے کوئی دعا نہیں کرواتا. دعا کس سے کرواتا ہے؟ ملا سے دعا کرواتا ہے. جس کو تانا دیتا ہے نا، اسی ملا کے پاس جاتا ہے کہ مولانا صاحب، او ملا صاحب، ذرا ہمارے دعا کروا، دعا دے دو، ذرا تگڑی والی دعا دینا ہمیں، ذرا تگڑی والی، بھاری والی دعا دینا، خاص والی دعا کرنا ہمارے لیے. تو میرے پیارے دوستو، پتا یہ چلا داڑھی کا، اور جس کی داڑھی دیکھتا ہے کہتے داڑھی والا، بھائی صاحب، مولا صاحب، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے دعا کرو، ہم بہت پریشان ہیں، ہم مصیبت میں ہیں. وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی دعاؤں سے تو کام بناتے کہ نہیں بناتے. بس میرے پیارے دوستو، داڑھی رکھ لے، خود ہی اللہ والا بن جائے. اب وہ بھیک مانگنے والے آتے ہیں، اے اللہ کے نام پہ بھیک دے دے، اللہ تجھے حج نصیب کرے، اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے. ارے تو اتنا بڑا ولی اللہ ہے، وہ بھیک مانگنے والا، کہ تیری دعا سے بیٹے ملیں گے، تیری دعا سے حج ملے گا. بھائی تو اپنے لیے دعا کر لے کہ تجھے اللہ اس بھیک مانگنے سے نجات دلا دے. کہ بھیک مانگنے والا ہے، وہ آ کر کہہ رہے میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے حج نصیب کرے، اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے. تو بھائی اس کو کہہ دو تو خود اپنے لیے دعا کر لے کہ اللہ تجھے اس بھیک مانگنے سے جان چھوڑا دے تیری، کہ جو تو پاگل کی طرح ذلت کی زندگی گزار کر یہ جو بھیک مانگتا پھر رہا ہے، اس بھیک مانگنے سے تیری نہ، تو اتنا بڑا اللہ والا ہے نا، تیری دعا اتنی قبول ہوتی تو اپنے لیے تو دعا کر لے. تو میرے پیارے دوستو، یہ داڑھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی پسندیدہ چیز ہے. دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہم سے پوچھا، بتاؤ میری شکل میں تمہیں کیا خرابی آج نظر آئی تھی کہ میری شکل جیسی تم نے شکل نہ بنائی؟ کیا جواب دیں گے؟ آج مولوی کو تو ہم خاموش کر سکتے نا، او مولوی صاحب چھوڑو، اب تمہیں کیا پتا، تم تو مسجد میں پڑے رہتے، تمہیں کیا پتا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، زمانہ کہاں جاتا ہے، تمہیں کیا پتا جب بیوی بولتی داڑھی مت رکھو تو دل پر کیا گزرتی ہے. اچھا بھائی، مولوی کہے گا ٹھیک ہے، میں خاموش ہو گیا، دنیا میں تو خاموش ہو گیا نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کے دن میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی، اب کیا بولے گا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری شفاعت فرما دیجئے. اب کس منہ سے کہے گا میرے دوستو؟ ہے ایسا منہ ہمارے پاس ازر؟ اب ملا کو جواب نہ دے، ذرا اپنے دل سے پوچھے کیا ہوگا. اسی طرح ہم مونچھے ہیں، مونچھوں کو بیٹھ کر بیان میں بھی بیٹھ کر تاؤ دیتے ہیں، ایسے مولوی کو ڈراتے ہیں. اور نام کیا رکھا؟ مونچھ ہماری عزت کی علامت ہے. عزت مونچھوں سے ملتی ہے. کوئی آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کی مونچھ ایسی ہوتی ہے، یوں کر کے ایسے، پھر یہ یوں کر کے، ہے نا، ایسی مونچھیں دیکھیے نا، ایسی بڑی بڑی یوں مونچھیں. تو میں نے تو کسی ایسے مونچھ والے کو نہیں دیکھا. ہاں، مچھڑ خان، جناب ملا صاحب میرے لیے دعا کر رہا، مچھڑ صاحب، مچھڑ خان. اس مونچھ والے سے کسی نے دعا کرائی ہے؟ اس سے دعا کراتے کوئی؟ بتاؤ بھائی، مونچھ والوں سے دعا کراتے، داڑھی والوں سے دعا کراتا ہے؟ داڑھی والے سے نا. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیا شکل دی ہے مونچھوں کو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا وحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اور آج ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ شرم آتی ہے ہمیں، بڑی شرم آتی ہے. اگر ہم نے مونچھیں کاٹ دی، لوگ بولیں گے تو نامرد ہو گیا. پردانگی کی حقیقت بتا دوں، کاٹنے سے کوئی نامرد ہوتا ہے بھائی؟ یا اور تفصیل پیش کرو. کوئی کہہ رہے کہ نہیں بھائی ضرورت نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں. تو پتا چلا مونچھوں میں عزت نہیں ہے, عزت مونچھوں میں نہیں ہے. ہم مونچھوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں. ارے میاں عزت تو رب العزت دیتے ہیں, عزت اللہ تعالی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یا رب العزت کے پاس عزت نہیں ہے, مونچھوں میں عزت ہے. جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا اس کو عزت ملے گی. نہیں میرے دوستو, یہ جھوٹی عزت ہے, یہ جھوٹی عزت ہے. عزت کس میں؟ حقیقی عزت. چونکہ اللہ تعالی کی ذات غیر فانی ہے, بس جس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اس کی عزت بھی غیر فانی ہوتی ہے. اور مونچھیں عارضی چیزیں, فانی چیزیں. دادا جو مونچھوں کے ذریعے سے عزت تلاش کرے گا اس کی عزت بھی عارضی ہوگی. بس ہمت کرے, جان کی بازی لگا دے. کیا داڑھی ایک مٹھی رکھے, بالغ داڑھی رکھے, نابالغ نہ رکھے, ورنہ شادی نہیں ہوگی روحانی. ہمت کر لے, بیوی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں آج کل لوگ بیویوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ عجیب مسئلہ ہے, میں کیا کروں اس کا علاج. لوگوں کو بیویوں سے اتنا ڈر ہے, ملا چلا چلا کے کہہ رہے داڑھی رکھ لو, بیوی کہتی ہے خبردار جو داڑھی رکھی. اب سارے ختم. اب مولوی صاحب کی گھنٹے بھر کی تقریر ختم. جو ڈیڑھ گھنٹہ چلا چلا کر اپنا گلا خشک کیا, بیوی نے کہا, بیوی سے جا کر کہا آج مولوی صاحب نے کہا کہ داڑھی رکھنا, اب تو میں داڑھی رکھوں. خبردار تجھے روٹی ملا کھلاتا ہے یا میں کھلاتی ہوں؟ اچھا بھائی تو ہی کھلاتی ہے, داڑھی رکھی تو خیر نہیں ہوگی تیری. اب ملا کی تقریر ختم, اب سارا کھیل ختم. اب کیا کرے مولوی صاحب؟ لیکن مولوی صاحب کیا کرے گا, وہ پھر بھی کہتا رہے گا. کیوں؟ اس کو کہنے کا اجر ملے گا. وہ اپنے اجر کو, کوئی داڑھی رکھے یا نہ رکھے, ان شاء اللہ تعالیٰ ثبت الاجر, ان شاء اللہ تعالیٰ کہنے والے کا اجر ثابت ہو جائے گا. اگر کوئی داڑھی رکھے یا نہ رکھے, کہنے والے کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر اور ان سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں. جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے نا, ہمارے اندر اصل میں ہمت کی کمی ہے. داڑھی تو ہر مسلمان چاہتا ہے, میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں ایک مسلمان جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو داڑھی نہ رکھنا چاہتا ہو. واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں. ہاں ذرا ڈرتا ہے, کمزوری ہے, تھوڑی سی ایمان کی کمزوری ہے, تھوڑی سی ہمت کی کمی ہے, تھوڑی سی ایمان کی کمزوری ہے اور تھوڑی سی ہمت کی کمی ہے. اب کیا کرے, ہمت ہے. جیسے جو ہے وہ شربت روح افزا پیتا ہے نا, تو کیسا دل میں ٹھنڈک اور کیسی پیاس بجھ جاتی ہے. تو کیا کرے, اللہ والوں کے پاس جا کر شربت ہمت افزا پیے. شربت ہمت افزا یعنی جب ان کے پاس بیٹھے گا ہمت بندے گی. جیسے ایک آدمی ہے ابھی جس نے, اب سب نے اس وقت, ہر ایک نے اس وقت دلی دل میں داڑھی ارادہ کر لیا, آج بیوی کچھ بھی کہہ لے میں داڑھی نہیں کاٹوں گا. لیکن یہ اور بات ہے, بیوی کے پاس جاتے ڈر کے مارے پھر کاٹ لے گا. لیکن اگر ارادہ کر کے 40 دن یہی رہ جائے, ابھی یہی رہ جائے, روٹی پانی کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا, تو پھر کیا کرے, جب داڑھی خوب نکلا پھر بیوی کے پاس جائے, کہا میں تو اسے نہیں ڈرتا. تو تاکہ داڑھی پوری نکل آئے پھر اس کے بعد ہمت ڈرنے کی ضرورت نہیں. یا کسی اللہ والے کے پاس روزانہ بیٹھے کرے, کسی اللہ والے کے پاس روزانہ بیٹھے گا اس سے ہمت میں ہمت پیدا ہوگی. پھر بیویوں سے ڈر, زمانے کا ڈر, معاشرے کا ڈر اور خوف وہ نکل جائے گا. پھر کیا حلم ہوگا, کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاس بدنامی. کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کی تائی کی طبیعت خراب ہے, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو تائی صاحبہ ہیں ان کی پکڑ پکڑے, ان کی تائی صاحبہ کو شفا عطا فرمائے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ہم سب کو بھی شفا کلی عطا فرما. ہمارے گھر والوں میں, ہمارے بڑوں میں, ہمارے دوستوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے دوستوں گھر والوں کو صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال خوب عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو جو پریشانیوں کوئی غم ہے, پریشانیوں کو یا اللہ خوشی سے تبدیل فرما, غموں کو خوشی سے تبدیل فرما. اے مالک دو جہان, آپ دونوں جہان کے مالک ہیں. یا اللہ ہم آپ سے دونوں جہان کی رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں, ہم آپ سے دونوں جہان کی نعمتوں کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ, اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما دیجئے, اپنی محبت اور اپنا قرب ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ, اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں جو بزدلی ہے, مخلوق کا جو خوف دل کے اندر ہے اس خوف کو دل سے نکال دیجئے، اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنا قرب اور اپنا تعلق خاص ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی طور پر یا اللہ اچھے اخلاق، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیجئے، اپنے دوستوں کے اعمال بھی عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہر غم ہر پریشانی سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ یا اللہ اس شہر کی اور پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالی کریم مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج جو پورے ملک میں بد امنی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، یا اللہ اس کو امن سے، چین سے، سکون سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کی، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، یا اللہ ہمارے علاقوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجئے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے۔ سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ ہم سب کو دنیا سے لے جائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پنکھا ہے کیا؟